الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا و ذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوز به سواک عند حلول الحادث الاممی فاغفر لناشدها وغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم باب القضاء ہفتہ وار درس حدیث میں آج ہم قضاء کے روزے کی احادیث جو ہے وہ بیان کریں گے کہ رمضان کا روزہ کسی وجہ سے رہ جائے اس کی قضاء یا کسی اور وجہ سے جو ہے روزہ جو ہے اس کا نظر کا منت کا اس طرح کے جو واجب روزے ہیں یا نفلی روزہ ٹوٹ جائے تو اس کی قضاء تو اس سلسلے میں جو ہے ان روزوں کا اور ان صورتوں کا ذکر کیا جائے گا تو باب القضاء محدثین کے اس باب باندھنے سے اور ان احادیث سے جو قضاء پر مبنی ہیں اور قضاء کے روزے کا بیان کرتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب روزہ رہ جائے تو اس کی قضاء لازمی ہوتی ہے اس لیے یہ احادیث جو ہے بیان کی گئی ہیں کہ روزوں کی قضاء ہے الفصل الاول عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان قال يحيى بن سعيد تعني الشغل من النبي او بالنبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه بڑی اہم حدیث ہے غور سے سننے کے قابل ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث مروی ہے، فرماتی ہیں کہ کان یکون علی صوم من رمضان، کبھی ایسا ہوتا کہ میرے رمضان کے روزے رہ جاتے اور رمضان کے روزے جو ہے میرے اوپر یعنی ان کی قضا ہو جاتی اور مجھے رمضان میں روزے کچھ میں نہ رکھتی تو وہ میرے اوپر ان کی قضا کرنی لازمی ہوتی، تو میں پورا سال روزہ نہ رکھ سکتی، یعنی رمضان کے بعد شوال، زکات، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، ان تمام 10 مہینوں میں مجھے ٹائم نہ ملتا روزہ رکھنے کا، میں طاقت نہ رکھتی، مجھے فرصت نہ ملتی، میں ان کی قضا نہ دے سکتی الا فی شعبان، مگر میں شعبان میں روزے رکھتی قضا کے، رمضان میں جو روزے میرے رہ جاتے جو مینسز کی وجہ سے، تو ان کی قضا، یا میں کبھی بیمار ہو جاتی تو وہ روزے اگر رہ جاتے تو میں پورا سال نہ رکھ سکتی، میں اس کو نہ رکھتی کسی مہینے میں، مگر جب شعبان کا مہینہ آتا رمضان سے ایک مہینہ پہلے، اس میں میں روزے رکھ کے پچھلا حساب مکمل کرتی اور پھر رمضان میں پھر اس کی پھر آگے جو ہے رمضان کے روزے رکھتی، پھر اس میں روزے قضا ہوتے، پھر اگلے شعبان میں جا کر رکھتی. یہ تو صاف ظاہر ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نوجوان تھیں، 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور 18 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے جب حضرت مائسہ کی عمر 18 سال تھی. تو یہ سارے 9 سال جو تھے ان میں مائی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان کے روزوں میں سے کچھ روزے ان کے ہر سال رہ جاتے، کیونکہ آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی تو ہر رمضان میں آپ کو مینسز آتے، اس سے روزے رہ جاتے. اب مائی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پورے 10 مہینوں میں آپ نہ تو نفلی روزہ رکھتی، جو حدیث سے ہمیں بات واضح ہوتی ہے، پورے 9 مہینوں میں نہ نفلی روزہ رکھتی اور نہ روزوں کی قضا دیتی. تو کیا مصروفیت تھی آپ کی؟ ایسی مصروفیت جس میں نہ کوئی نفلی روزہ رکھ سکتی، کیونکہ نفلی روزہ تو تب رکھتی جب فرضی جو قضا ہے وہ پورے ہو جاتے، روزے قضا جب تک نہ دے آدمی نفلی تو نہیں رکھ سکتا. تو مائی صاحبہ کی کون سی مصروفیت تھی جس کی وجہ سے آپ 9 مہینے روزے نہ رکھ سکتی تھی؟ بات غور کرنے کے قابل ہے نا، تو کیا وجہ تھی آپ کیوں روزہ نہ رکھتی تھی؟ اور آپ فرماتی ہیں، آپ خود ارشاد فرماتی ہیں، فما استطیع، میرے اندر استطاعت نہیں ہوتی تھی اس کی کہ میں اس کی قضا کر سکوں، مگر شعبان کے مہینوں میں میں اس کی قضا کرتی. قال یحیی بن سعید، تو یحیی بن سعید اس مشکل کو حل کرتے ہیں، اس حدیث کے ساتھ آگے بیان فرماتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی مصروفیت کیا ہوتی. تانی شغلہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی مشغولیت یہ ہوتی کہ آپ روزہ کیوں نہ رکھتی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مصروف ہوتی. شغل من النبی یعنی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کبھی بھی آپ چاہیں کہ آپ تشریف لائیں تو ایسا نہ ہو کہ میں اویلیبل نہ ہوں. یہ تھی کہ جب تک آپ حیات رہے ہم نے کوئی نفل روزہ نہیں رکھا نہ فرض رکھا. تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کے لیے آپ کی اور بھی ازواج مطہرات تھیں, آپ باری فرماتے تھے. ہاں جی, آج کل کی عورتیں جو ہیں ان کو اس سے یہ درس حاصل کرنا چاہیے, یہ سبق لینا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باری ہے, اور بھی ازواج مطہرات ہیں, جب دوسری ازواج مطہرات کی آپ کی باری ہے تو آپ چپکے سے آپ روزہ رکھ سکتی تھی, لیکن نبی کریم علیہ السلام کو اختیار ہے باری میں بھی آپ جس زوجہ مطہرہ کے گھر جانا چاہیں آپ کے لیے اختیار ہے. تو اب مائی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زندگی بھر جب تک سرکار دو عالم علیہ السلام ظاہری دنیا میں حیات رہے آپ نے نہ کوئی نفلی روزہ رکھا اور نہ رمضان کے روزوں کی قضا کی ان نو مہینوں میں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گھر تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایکسکیوز کروں جی میں روزے سے ہوں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنا یہ فرضی روزے سے بھی زیادہ افضل ہے اور نفلی روزے سے بھی زیادہ افضل ہے. شعبان میں کہاں سے وقت مل جاتا؟ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں شک پڑ جاتا کہ کہیں رمضان کے روزے فرض نہ ہو جائیں, شعبان کے روزے فرض نہ ہو جائیں. سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے. تو شعبان میں روزہ رکھنے کی وجہ کہ جب آپ روزے سے شروع ہو جاتے روزے رکھنے تو آپ کنٹینیوسلی شعبان کے روزے رکھتے تو مائی صاحبہ کو موقع مل جاتا پچھلے سال کے رمضان کے روزوں کی قضا کرنے کی. اور دوسری وجہ یہ کہ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس لیے پھر آپ اس میں شعبان میں سارے روزے رکھ لیتے. یہاں سے ایک بات واضح ہوئی کہ عورت چاہے اس کا خاوند نیک ہو یا گناہگار ہو, عورت جتنی مرضی پرہیزگار ہو, عورت خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. عورت خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی, اور اگر خاوند چاہے اور عورت نفلی روزہ میں ہو تو عورت نفلی روزہ توڑ دے بعد میں اس کی قضا کر لے. تو یہ ایک مسئلہ اس بات سے نکلا. خاوند کی اطاعت یہ اتنا اہم مسئلہ ہے بیوی کے لیے کہ خاوند کی مرضی کے بغیر عورت کسی عورت یا مرد کو اپنے گھر میں بلا نہیں سکتی. خاوند اگر کسی خاوند کو اگر پسند نہیں کہ کل یا پرسوں یا دن کو کہ کوئی گھر کوئی آدمی ہمارے گھر آئے, اور عورت جو ہے خاوند کی اس مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں بلاتی ہے، چاہے وہ ریلیٹو ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، کوئی آدمی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عورت خاوند کی اجازت کے بغیر یا اس کی مرضی کے بغیر کہ جس کو وہ پسند نہیں کرتا، عورت نہیں بلا سکتی. یہ بات اس حدیث سے ظاہر ہے. عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، ایون اگر خاوند اپنے فادر ان لا اور مدر ان لا کو بھی اگر پسند نہیں کرتا کہ ہمارے گھر میں آئے، تو بیوی اپنے ماں باپ کو بھی خاوند کے گھر میں نہیں بلا سکتی. بیوی اگر خاوند اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے ان کے گھر جائے، خاوند اس کو روک نہیں سکتا. بیوی اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے جائے، خاوند اس کو منع نہیں کر سکتا کہ اپنے ماں باپ کو نہ مل. لیکن اگر خاوند پسند نہیں کرتا اور وہ اپنے ساس اور سسر کو گھر آنے کی اجازت نہیں دیتا یا ناپسند کرتا ہے، عورت اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں نہیں بلا سکتی. اب دیکھ لیجئے کہ یہاں سے خاوند کو شریعت نے کتنی اتھارٹی دی ہے. اور یہ دیکھیے کہ شریعت مطہرہ نے نفلی روزے کا رکھنا عورت کو منع قرار دیا اگر اس کا خاوند اجازت نہ دے تو. خاوند کی اجازت بغیر نفلی روزہ منع فرمایا ہے، نفلی نماز منع نہیں فرمائی. اس لیے کہ نفلی روزے کو پورا دن لگ جاتا ہے رکھتے ہوئے، اور نفلی نماز تو دو منٹ میں دو رکعت پڑی جاتی ہے. تو خاوند کی اطاعت اتنی لازمی ہے. وہ حدیث جو ہے آپ دوست کی روشنی میں دیکھیں کہ اگر اللہ کے بغیر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو خاوند کو دی جاتی، کہ خاوند کو اس کی بیوی سجدہ کرے. یہاں سے ایک کتنی اہمیت ثابت ہوئی کہ خاوند کی کتنی اہمیت ہے. عورت کی عظمت اپنی جگہ بھی برقرار ہے کہ عورت اگر بچوں کو جو پالتی ہے، یا وہ بچہ جنتی ہے، یا حمل جو ہے اس کی حفاظت کرتی ہے، تو عورت کا حاملہ ہونا، عورت کا بچہ جننا، عورت کا بچوں کو پالنا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے. یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر عورت دو اور کام کر لے، صرف فرضی نمازیں پڑھے، ان کو ضائع نہ کرے، اور خاوند کی نافرمانی نہ کرے، عورت سیدھی جنت میں جائے گی. اس کو کوئی نفل عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو کوئی جو ہے پارٹیوں میں، وظیفوں میں، ختموں میں، آیت کریمہ میں، سورہ یاسین پڑھنے میں، کسی کے جنازے میں، کسی کی جو ہے تعزیت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور نیکی کمانے کی ضرورت نہیں ہے. فرضی نمازیں پڑھے، خاوند کی اطاعت کرے، اور باقی جو اللہ نے اس کے ذمہ کام لگایا ہے، یہ تین کام اتنے اہم ہیں کہ اگر فرضی نمازیں پڑھے، خاوند کی اطاعت کرے، تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. یہ کیا اتنی فضیلت کم ہے عورت کے لیے. لیکن نفلی نمازوں سے منع نہیں کیا گیا، نفلی روزوں سے منع کیا گیا. تو مائی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ اتنے نفلی روزے رکھتے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے، لیکن وہی مائی صاحبہ حضور علیہ السلام کے حیات طیبہ میں روزوں کی قضاء جو ہے وہ بھی نہیں کرتی، انٹل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں جا کر مصروف ہو جائیں اور آپ اس وقت روزوں کی قضاء کرتی ہیں. تو یہ ایک اہم چیز ہے. اگر میاں بیوی کے درمیان یہ چیز واضح ہو جائے اور ان کو ایک دوسرے کے مقام کا پتہ چل جائے، تو گھروں کے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. ہاں جی، آج جو ہے ہر گھر میں جو فتنہ کھڑا ہوا ہوا ہے وہ صرف اور صرف اس جو معلومات ہیں حدیث پاک کی اور جو تعلیمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اگر یہ بیوی کو بھی پتا ہو اور خاوند کو بھی پتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کسی ایک حدیث پر وہ عمل کر لیں تو گھر کے یہ سارے فتنے ختم ہو سکتے ہیں. اب دوسری بات یہ کہ عمر کا تو پتہ نہیں کسی کو، تو جب کسی کا روزہ قضا ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو ہی رمضان ختم ہو پہلے وہ روزے پورے کرے جن کی قضا ہوئی ہے، اس کے بعد نفلی. ایون جو شوال کے 6 روزے ہیں یہ نفلی ہیں، اگر کسی کے رمضان کے روزے قضا ہوئے ہیں تو پہلے وہ رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے روزے رکھے. مائی صاحبہ تو شوال کے روزے بھی نہیں رکھتی تھی، آج ہماری جو بیویاں ہیں یا ہم لوگ ہیں ہم شوال کے روزے نہیں چھوڑتے اور ان کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ شوال کے روزے بھی نہیں رکھتی. کیوں؟ کہ کسی وقت بھی سرکار دو عالم علیہ السلام مجھ سے خدمت حاصل کرنا چاہیں تو میرے طرف سے کوئی ایکسکیوز نہ. تو رمضان کے بعد جو ہے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ قضا روزے رکھنا. تو اب حکم یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی عالمہ فاضلہ ہونے کے باوجود اس مسئلے کو ان کو نہیں پتا تھا کہ بھئی رمضان کے بعد جو ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں، فوراً شوال میں میں رمضان کے روزے رکھوں. کیوں؟ کہ اگر کسی عورت کے اگر سپوز 7 روزے رہ جاتے ہیں ان کے اس کے مینسز کی وجہ سے اور رمضان کے بعد اس کو 4 دن ملے یا 5 دن ملے اور 5 دن کے بعد وہ فوت ہو جاتی ہے اور اس نے اگر روزے نہیں رکھے تو وہ جو 4-5 دن اس کو موقع ملا تھا کہ اس میں قضا روزے رکھ سکتی تھی اس نے نہیں رکھے تو قیامت کے دن اس کو ان 5 یا 4 یا 3 روزے جو اس کے ٹائم ملا تھا اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ جب تمہیں 3 دن ملے تو 3 روزے رکھ لیتی، اگر 5 دن ملے تھے تو 5 روزے رکھ لیتی. تو مائی صاحبہ تو 9 مہینے روزے نہیں رکھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہے، ان کو علم تھا کہ میری موت جلدی واقع ہونے والی نہیں ہے میری موت. ورنہ جو عالمہ اتنی ہیں وہ سب سے پہلے رمضان کے گزرنے کے بعد کسی کی کیئر نہ کرتے اپنے روزے رکھ لیتے، ان کو پتا ہے کہ میں نے ابھی نہیں مرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، آپ کو بھی علم ہے، جیسے حج فرض ہوا 8 ہجری میں، 8 ہجری میں حج جو ہے مکہ مکرمہ فتح ہوا، 9 ہجری میں حج فرض ہوا. جب 9 میں فرض ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حج نہیں کیا، ہاں جی 10 میں جا کر کیا، کیونکہ پتا تھا کہ میرا وصال جو ہے اس کے لیے ابھی ٹائم ہے، ہاں جی، اور میں نے جو ہے حج کرنا ہے اگلے سال اور اس کے بعد میرا وصال ہونا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرض ہوا، اگر یہ بات ہوتی کہ موت کا مجھے کوئی خبر نہیں تو آپ پہلے سال ہی حج کر لیتے کیونکہ زندگی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وصال کا علم ہے اس لیے آپ نے پہلے سال حج نہیں کیا اور دوسرے سال آرام سے حج فرمایا. مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیفینیٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہوگا کہ ابھی آپ کا وصال نہیں ہونے والا، اس لیے پورے 9 سال جو حضور کی جو اب زیر سایہ رہیں 9 سال آپ نے کبھی بھی ان روزوں کی قضا نہیں کی جا کر شعبان میں کی کہ پتہ ہے میری موت ابھی واقع نہیں ہونی اور میں آرام سے سرکار کی خدمت کر سکتی ہوں. یہ سب احادیث سے ہمیں چیز یہ واضح ہوتی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل للمرأۃ ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ ولا تازن فی بیتہ الا باذنہ. رواہ مسلم، جو ہم نے پہلی حدیث میں ہم نے وضاحت کی، اب صاف لفظوں میں سنیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں اور جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے اور اس کا خاوند اس کے گھر میں موجود ہو مگر خاوند کی اجازت سے. خاوند اجازت دے کہ تو نفلی روزہ رکھ سکتی ہے تو رکھے، فرضی روزے کے لیے خاوند کی اجازت ضرورت نہیں. رمضان کے روزے کے لیے خاوند کی اجازت ضروری نہیں، وہ منع بھی کرے تو عورت روزہ رکھے. نفلی روزے کے لیے خاوند موجود ہو تو عورت کو وہ اجازت دے خوشی سے، یا عورت یا اس کی مرضی چاہ لے تو پھر وہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے، بغیر اجازت کے روزہ نہ رکھے. اور نہ ولا تعزن فی بیتہ الا باذنہ، اور کسی مرد یا عورت کو عورت اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے مگر خاوند کی اجازت سے. آج دیکھیے اس معاشرے میں گھر خالی نہیں ہوتا، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی اور کوئی آ رہا ہے، کبھی یہ کہیں جا رہے ہیں، ہاں جی کبھی وہ روزوں پہ روزے رکھتے جا رہی ہیں، کبھی مطلب کہیں جا رہے ہیں. ہاں جی گھر میں لڑائیاں اکثر یہی ہوتی ہیں کہ بھائی بیوی گھر بیٹھتی نہیں، ٹھہرتی نہیں ہے، پروگرام ہی نہیں ان کے ختم ہوتے. کبھی کبھی تو چار چار پروگرام ہوتے ہیں اور ایک بیچاری بیوی جو ہے وہ پوری نہیں ہے ان سارے پروگراموں میں. حدیث پاک فرماتی ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر کسی عورت یا مرد کو خاوند ابھی بھی اپنے گھر میں نہیں بلا سکتی اگر خاوند ناپسند کرتا اس کو. اور جہاں تک میں ہم نے ابھی بتایا آپ کو کہ ایون اگر عورت کے ماں باپ کو بھی خاوند پسند نہیں کرتا کہ ہمارے گھر میں آئے، بیوی اپنے ماں باپ کو بھی گھر میں نہیں بلا سکتی، ملنا ہے تو جا کر وہاں ملے. خاوند اپنی بیوی کو روک نہیں سکتا اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے، وہ جا کر مل سکتی ہے، خاوند نہیں روک سکتا. لیکن گھر میں اگر منع کرے تو بیوی اپنے ماں باپ کو گھر میں نہیں بلا سکتی. مسلم شریف کی حدیث. وعن معاذ العدویہ انہا قالت لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ. قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کان یصیب الناس ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ. رواہ مسلم. حضرت معاذہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی اے ام المومنین کیا وجہ ہے کہ جس عورت کو مینسز آئیں وہ روزوں کی قضا تو کرے اور نماز کی قضا نہ کرے؟ نماز زیادہ اہم ہے یا روزہ زیادہ اہم ہے؟ نماز زیادہ اہم ہے، روزے سے نماز زیادہ اہم ہے. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ کیا ہوگی؟ نماز ہوگی. پرانے زمانے میں مسجدوں میں فارسی میں ایک شعر لکھا ہوتا تھا روز معاشر کے جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، کہ قیامت کے دن جب گرمی اتنی ہوگی کہ انسان کی جان پگھل رہی ہوگی گرمی سے سختی سے، اس وقت بھی جو اتنی سختی کے عالم میں بھی سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا. نام یہ مسجدوں میں لکھا تھا، حدیث پاک بھی یہی ہے. جب اتنی اہم ہے تو نمازوں کی قضا ہونی چاہیے، روزے کی قضا کیوں ہو رہی ہے؟ یہ حضرت معاذہ عدویہ ام المومنین سے پوچھتی ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا شریعت کے احکام جو ہے نا ان کو عقل سے نہیں پرکھا جاتا. عقل یہ کہتا ہے کہ نماز زیادہ اہم ہے روزے سے، تو عقل تو یہی امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت پر جب یہ حضرت امام محمد باقر نے فرماتے ہیں جب آپ حج کر کے مدینہ منورہ آئے تو امام محمد باقر امام جعفر صادق کے والد مدینہ منورہ میں موجود تھے، تو آپ نے جا کر قدم بوسی کی، اسلام کیا، ان پوچھا تو کون ہے، کہاں سے آیا، تو عرض کیا کہ میں ابو حنیفہ ہوں، عراق سے آیا. میں اچھا تیرے بارے میں مشہور ہے کہ تو میرے نانے کی حدیث پر اپنے قیاس کو مقدم کرتا ہے، یعنی آپ پر یہ الزام تھا نا، لوگوں نے مشہور کیا کہ قیاس بڑا کرتے ہیں، حدیثوں کو چھوڑ جاتے ہیں، اور جیسے آج کل بھی یہی جو ہمارے اوپر الزام لگتا ہے انفیوں پر کہ ان کا مذہب قیاسی ہے، حدیثوں سے دور ہیں، یہ قیاس پر عمل کرتے ہیں. امام صاحب کو ڈائریکٹ امام محمد باقر نے کہا کہ تم میرے نانے کی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے اور قیاس پر عمل کرتا ہے. امام صاحب تو امام صاحب تھے. اب نرس کی حضور ایسی کوئی بات نہیں، آپ مجھے بتائیے کہ نماز زیادہ اہم ہے یا روزہ زیادہ اہم ہے؟ آپ نے فرمایا نماز. تو عرض کی کہ اگر میں عقل کو دخل دیتا تو میرا فیصلہ یہ ہوتا کہ جب عورت جو ہے اس کے روزے اور نمازیں قضا ہو جائیں تو عورت نمازوں کی قضا دے، کیونکہ اس کو وہ زیادہ اہم ہیں، روزے کی قضا نہ دے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزوں کی قضا دے، نماز کی قضا نہ دے، تو میں نے اسی حدیث کو لیا کہ روزوں کی قضا کرے، عورت نمازوں کی قضا نہ کرے. عقل کی بات آپ کہتے ہیں کہ میں عقل کو دخل دیتا تو میرا فتویٰ یہ ہوتا کہ عورت نمازوں کی قضا کرے. پھر آپ نے فرمایا، عرض کیا حضور مرد کمزور ہے یا عورت؟ فرمایا عورت. تو فرمایا کہ پھر وصیت جب انسان جو فوت ہوتا ہے تو عورت کو ڈبل حصہ ملنا چاہیے کہ وہ کمزور ہے، وہ جاب نہیں کر سکتی، کما نہیں سکتی، گھر بیٹھنا ہے. مرد کو آدھا حصہ ملنا چاہیے، وہ کما بھی سکتا ہے. تو اگر میں عقل کو دخل دیتا تو میرا فتویٰ قرآن کے خلاف ہوتا، حدیث کے خلاف ہوتا، کہ عورت کو ڈبل حصہ ملنا چاہیے، مرد کو آدھا ملنا چاہیے. لیکن حضور میں نے شریعت کو نہیں چھوڑا، عقل کو چھوڑ دیا کہ مرد کو عورت سے ڈبل حصہ ملے. پھر آپ نے پوچھا حضور پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی؟ فرمایا پیشاب منی سے زیادہ ناپاک ہے، سپرم سے. تو عرض کیا کہ اگر میں عقل کا فتویٰ دیتا تو میں کہتا کہ جب آدمی باتھ روم میں جائے پیشاب کرے تو غسل کرے، ہر باتھ روم جانے کے بعد غسل کرے، کیونکہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے. اور منی جب آدمی کو احترام ہو یا ہم بستری ہو تو اس کے بعد وہ وضو کرے، غسل نہ کرے. لیکن میں نے حضور حدیث کو نہیں چھوڑا، عقل کو چھوڑ دیا. امام محمد باقر نے گلے لگا لیا، امام صاحب کو امام محمد باقر نے گلے لگا لیا. یہ امام محمد باقر کا بھی واقعہ آتا ہے، امام جعفر صادق سے بھی یہی واقعہ آتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح واقعہ ہوا ہے. بہرحال مائی صاحبہ نے جب اس مائی نے پوچھا معاذہ ادویہ نے کہ روزوں کی قضا کیوں ہوتی ہے، نمازوں کی قضا، تو مائی صاحبہ نے کیا کہا کہ شریعت جو ہے عقل پر نہیں ہے. جب حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے تو وہ اس کو جب نسخہ دیتا ہے کہتا ہے کہ اتنا جو ہے اس میں میتھی کے پتے اتنے تولے ڈالو، اتنے تولے اس میں جو ہے وہ نوشادر ڈالو، اس میں اتنے تولے جو ہے کلنجی ڈالو، اتنا شہد ڈالو. تو حکیم کہے کہ وہ تو اس کا تو کم فائدہ ہے، یہ چیز زیادہ ڈالنی چاہیے. حکیم صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہو، اس کا وہ تھوڑی ڈال رہے ہو، وہ زیادہ ڈال رہے ہو، وہ کم ڈال رہے ہو. تو کوئی بھی آدمی ڈاکٹر حکیم کے سامنے بولتا، یہاں عقل کو دخل نہیں ہے. جو ڈاکٹر نسخہ بنا کر دے، خاموشی سے وہ گولیاں نگل لو، دوائی لے لو اگر آرام چاہتے ہو، ہے یا نہیں؟ تو مائی صاحبہ کہتی ہیں کہ یہاں عقل کو دخل نہیں ہے. جواب سنی مائی صاحبہ کا کیا آپ نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا کانا یصیبنا ذالک، جو تو کہتی ہے نا کہ مینسز ہمیں آئے تو ہمیں روزوں کا حکم دیتے ہو، نمازوں کا نہیں دیتے، نمازیں قضا نہیں کرنی، روزے قضا کرنے، یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا. ہمیں بھی جب مینسز آتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوئے تو ہمیں روزوں کی قضاء کا حکم دیا گیا لیکن نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیا گیا. تو ہم نے آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، اس لیے کہ ہم حضور کے حکم کے تابع اپنے آپ کو کر لیا، اپنی عقلوں کو اس میں دخل نہیں دیا. لہذا عقل کو تو بھی دخل نہیں دے، جو شریعت کہتی ہے اسی پر عمل کر. اور دوسری بات یہ کہ نماز کو قضا کرنے میں زیادہ حرج ہے. اگر سات دن کی نمازیں قضا کرنے لگے تو ایک دن میں پانچ نمازیں قضا کرے گی. ہر دن پانچ نمازیں، ہاں جی. روزہ کیا ہے؟ روزہ رکھا، صبح شام تک رکھا، نمازوں کی قضا نہیں، صرف روزے قضا ہے. اگر نمازوں کی قضا ہوتی تو اس دن کی بھی نماز اور پچھلے دنوں کی بھی نماز، زیادہ حرج تھا. تو شریعت نے نمازوں کو موقوف کر دیا. ہاں جی، کیونکہ روزے تو سال کے بعد ایک ہی مہینے میں رکھنے ہیں نا، سال میں سات روزے ہو گئے، اور نمازیں تو ہر مہینے میں، ہر دن میں پانچ نمازیں، اس میں زیادہ حرج ہے. تو شریعت مطہرہ نے عورتوں پر یہ تخفیف فرمائی. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، متفق علیہ. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا، جو آدمی فوت ہو جائے اور اس پر روزہ ہو، روزہ نہ رکھ سکے، تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزہ رکھے. ایک آدمی فوت ہو گیا، بیمار تھا، اس نے روزہ نہیں رکھا، تو جب فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے کون روزہ رکھے؟ اس کا ولی. باپ فوت ہو جائے تو بیٹا روزہ رکھے، عورت فوت ہو جائے تو اس کا خامد روزہ رکھے، اس کا ولی روزہ رکھے. ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، امام احمد بن حنبل ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر آدمی فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزہ رکھے، جیسی حدیث کہہ رہی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان تینوں اماموں کے نزدیک بدنی عبادت کسی کی طرف سے نہیں کی جاتی. نماز بدنی عبادت ہے. اگر میرے والد صاحب کی طرف سے کوئی نماز رہ گئی ہے تو میں ان کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر میرے والد صاحب کا کوئی روزہ رہ گیا ہے تو میں اپنے والد صاحب کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے اسی باب میں آخری حدیث آئے گی، وہاں اس کی وضاحت ہو جائے گی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یصومن احد عن احد ولا یصلین احد عن احد. فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کی طرف سے نماز نہ پڑھے. ہاں جی، چوہدری صاحب نے کہا میں تھوڑا مصروف ہوں، میں جا رہا ہوں، تو میری طرف سے ذرا دو رکعت فجر کی پڑھ لینا. ہاں جی، یا میں سفر پہ جا رہا ہوں تو آپ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، دو روزے میری طرف سے رکھ لینا، تو میں نہیں رکھوں گا. لا یصومن احد عن احد ولا یصلین احد عن احد. کوئی آدمی کسی کی طرف سے نہ روزہ رکھے نہ نماز پڑھے. یہ حدیث پاک ہے، آگے آئے گی اگلے اسی باب میں. تو امام صاحب کی یہ دلیل ہے، یہ بدنی عبادت، مالی عبادت آپ کر سکتے ہیں، ہاں جی روزہ پیور بدنی عبادت ہے، نماز پیور بدنی عبادت ہے، اس کو مال میں دخل نہیں ہے اس میں، لیکن جو مالی عبادت ہے حج کرنا ہے تو حج بدنی بھی ہے مالی بھی ہے، ہاں جی تو اگر حج ہے تو یہ کسی کی طرف سے حج بدل ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کی طرف سے جو معذور ہو، معذور کی طرف سے حج بدل ہو سکتا ہے، اور فدیہ اگر دینا ہو تو یہ مالی عبادت ہے، کسی کا نماز روزہ رہ گیا وہ فوت ہو گیا اس کی طرف سے تم فدیہ دے دو، جیسے قرآن فرماتا ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے نا کہ جو آدمی روزہ نہ رکھ سکے، ہاں جی من کا نہ مریض نہ والا سفر فائدت من ایام اخر، اور جو آدمی جو بیمار ہو جائے تو اس کی طرف سے فدیہ تو طعام مسکین، فدیہ دے دو مسکین کا کھانا، روزہ پورا ہو جائے گا. تو مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ بدنی عبادت میں کسی کی طرف سے نماز اور روزہ نہیں رکھ سکتے، مالی جو ہے آپ کر سکتے ہیں. اگلی حدیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے، اس میں بات کرتے ہیں. الفصل الثانی عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلی صیام شہر رمضان فلیطعم عنہ مکان کل یوم مسکین، رواہ ترمذی وقال والصحیح انہ موقوف علی ابن عمر. پچھلے حدیث میں صاف آیا تھا جو آدمی فوت ہو جائے اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو لیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، آناف نے کہا نہیں. اب یہ حدیث کہتی ہے جو حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر پر ہے یہ حدیث موقوف ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا ان کو کرتے دیکھا یا آپ نے فرمایا، اپنے تک کی رکھا. تو صحابی جو جب اس کے جب حدیث صحابی پر جا کر رک جاتی ہے وہ بھی حدیث ہی ہوتی ہے، کیونکہ صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے اس کو ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، چاہے صحابی ذکر نہ بھی کرے. تو اس حدیث کو حدیث موقوف بولتے ہیں. تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، کیونکہ آگے جو یہ ابھی تو کہا نا کہ حضور علیہ السلام سے ہے، لیکن وکالت صحیح ہے کہ یہ موقوف ہے، مرفوع حدیث نہیں ہے. مرفوع ہوتی ہے جو حضور تک پہنچے، تو لفظوں میں یہ مرفوع نظر آ رہی ہے، لیکن صحیح محدثین کا قول یہ کہ حدیث مرفوع نہیں ہے، یہ موقوف ہے. فرمایا من مات، جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر رمضان کے مہینے کے روزے ہوں اور وہ فوت ہو گیا، اس پر رمضان کے روزے ہیں، تو کیا کرے؟ فل یطعم عنہ مکانا کل یوم مسکین، ہر روزے کے بدلے میں ایک دن کا کھانا مسکین کو کھلایا جائے. تو یہ دلیل ہے ہماری احناف کی. اگر دونوں حدیثوں پر عمل نہیں کر سکتے، پچھلے حدیث کہتی ہے کہ ولی روزہ رکھے، یہ کہتی ہے کہ اس کے بدلے میں ہر مسکین کو کھانا دیا جائے، تو ہمارا احناف کا عقیدہ یہ ہے، مذہب یہ ہے کہ ولی اس کی طرف سے روزہ نہ رکھے، بلکہ ہر مسکین، ایک مسکین کو ہر روزے کے بدلے میں ایک دن کا کھانا دیا جائے، صبح اور شام کا. پھر اگر آپ یہ اعتراض کریں جی پچھلے حدیث کا کیا مطلب ہوا، تو امام صاحب اس کی تائید کرتے ہیں کہ ایک ہے ولی کا حقیقی طور پر روزہ رکھنا، ایک ہے حکمی طور پر روزہ رکھنا. حقیقی یہ ہوتا ہے کہ خود وہ روزہ رکھے، حکمی یہ ہے کہ ولی کسی کو رکھا دے. تو جب ولی کسی کو رکھا دے گا تو گویا کہ اس نے خود روزہ رکھا ہے. پچھلے حدیث کا جواب یہ ہے. تو مدنی بادیوں کی مدنی عبادت نہیں کر سکتے. حدیث کی تعویل ہو گئی کہ جب ولی نے خرچہ دے دیا کسی مسکین کو روزہ رکھا دیا تو گویا کہ اس کے ولی نے روزہ رکھ لیا. تو یہ حدیث احناف کی دلیل ہے کہ آدمی فوت ہو جائے اس پر روزے ہوں تو مسکین کو ایک دن کا ایک روزے کے بدلے میں کھانا کھلا دیا جائے, اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے گا. اسی حدیث سے ایک مسئلہ اور اخذ کیا کہ جب روزہ جو ہے اس میں اجازت ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلا دو تو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا, تو نمازوں کا بھی کر کے دیکھ لو, اللہ وہ بھی قبول فرما لے گا. تو یہ ہیلا اسکات سمجھا نا, ہیلا اسکات. ہیلا اسکات یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے بزرگ والد والدہ بھائی یا کوئی عزیز اس کی نمازیں اور روزے رہ جائیں تو اس کی نمازوں کو کاؤنٹ کیا جائے, روزوں کو کاؤنٹ کیا جائے, ہر نماز کے بدلے میں ایک مسکین کے دن شام دن صبح شام کا کھانا, ہر روزے کے بدلے میں صبح شام کا کھانا. تو دن میں پانچ نمازیں ہیں تو پانچ مسکینوں کا کھانا اور ایک روزے کا کھانا, یہ کیلکولیٹ کر کے جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں جتنے روزے قضا ہوئے ہیں اتنے مسکینوں کا کھانا دے دو. تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھو کہ رب تعالیٰ اس مرنے والے کی نمازوں اور روزوں سے درگزر فرمائے گا. یہ ہیلا اسکات ہے, یہ بھی اسی حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا. الفصل الثالث عن مالک بالغه ان ابن عمر کان یسأل هل یصوم احد عن احد اور یصلی احد عن احد فقال لا یصوم احد عن احد ولا یصلی احد عن احد رواہ فی الموطأ. امام مالک بن انس جو ایک مذہب کے امام ہیں, ان کی مشہور کتاب موتا جو بخاری شریف سے بھی پہلے لکھی گئی ہے, سب سے پہلی حدیث کی کتاب موتا لکھی گئی ہے. تو موتا میں امام مالک فرماتے ہیں کہ ان کو یہ بات پہنچی کہ عبداللہ بن عمر سے لوگ سوال کرتے تھے, حضرت عبداللہ بن عمر سے, کہ کیا کوئی شخص کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے, یا کیا کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے. وہی بات ہم نے ذکر کی پہلے. تو چونکہ یہ بدنی عبادت ہے, روزہ بھی اور نماز بھی, صرف ان دو چیزوں کا ذکر آیا, کوئی کسی کی طرف سے روزہ پڑھ کر رکھ سکتا ہے, نماز پڑھ سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے لا, نہیں رکھ سکتا. اور فرمایا لا یصلی احد, لا یصوم احد عن احد ولا یصلی احد عن احد. عبداللہ بن عمر یہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ روزہ رکھے اور کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ نماز پڑھے. تو صحابہ کرام, ایک تو ہے یہ حدیث میں بھی آیا, دوسرا کہ صحابہ کا فتویٰ بھی یہی تھا ان دنوں میں, صحابہ کے روزوں کا فدیہ دو, ان کی طرف سے مرنے والوں کی طرف سے روزہ نہ رکھو, یہ صحابہ کا فتویٰ تھا کہ کوئی کسی طرف سے نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے. تو ہیلا اسکات کی بھی ہم نے آپ کو وضاحت بتا دی. عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث, ان کی روایت آتی ہے نسائی شریف میں کہ کوئی کسی کی طرف سے نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے. اور مصنف عبد الرزاق نے عبداللہ بن عمر سے نقل کیا کہ امام مالک نے فرمایا کہ میں نے کسی تابعی اور کسی صحابی سے یہ بات نہیں سنی کہ انہوں نے یہ حکم دیا ہو کہ لوگ کسی کی طرف نماز پڑھ لیں یا کسی طرف روزہ رکھ لیں. باقی رہا ثواب, جیسے ہم ارسال ثواب کرتے ہیں, ہیلا اسکات کرتے ہیں, ختم پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, قرآن مجید کا ثواب پہنچاتے ہیں, کھانے کا ثواب پہنچاتے ہیں, یہ کھانے کا ثواب اور یہ ساری چیزیں جائز ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک. البتہ بدنی عبادت کوئی ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف سے نہیں کر سکتا. یہ تھا باب، باب القضاء، روزوں کی قضاء کا پورا باب مکمل ہو گیا. انشاءاللہ العزیز اب جو ہے اگلا باب آ رہا ہے صیام التطوع، نفلی روزے، ان کے فضائل، ان کی قضاء، ان کے احکامات. یہ باب صیام التطوع جو ہے انشاءاللہ العزیز یہ مکہ معظمہ مدینہ منورہ کی حاضری کے بعد نومبر میں انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو یہ باب صیام التطوع کو شروع کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس درس حدیث کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا زیارة الكعبة المشرفة. اللهم ارزقنا زیارة المدینة المنورة. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الطيبين الشريفين. توكلت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.